پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سامعین، آج جن موضوعات پر ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے ان میں سر فہرست پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شریف خاندان کے بیرون ملک اثاثوں اور مبینہ بدعنوانیوں کے بارے میں تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. جی آئی ٹی کی طرف سے اس پس منظر میں پاکستان کی سیاست پر گفتگو کریں گے. پھر گفتگو ہوگی ساؤتھ ایشیا میں کچھ نئے ایکٹرز کی. جس طرح سے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ چین پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو ٹھیک کرانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کے امپیکٹ پر بات کریں گے. پھر سامعین، ہم گفتگو کریں گے نارتھ وزیرستان کے بعض قبائلی مکینوں کی اس تشویش کی کہ متنازع زمینوں پر وہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹ اور دوسرے تجارتی مراکز حکومت کی جانب سے وہاں کے لوگوں کی بہبود کے لیے قائم کیے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میچ ہونے والا ہے اتوار کے روز انگلینڈ میں، اور ظاہر ہے کہ یہ نہ صرف دونوں جانب ایک انتہائی جذباتی مسئلہ ہے بلکہ بڑے پیمانے پر اس میں سیاست بھی انوالو ہوتی ہے. اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کیا امکانات ہیں، کیا صورت حال ہے. جس کے بعد دو امریکہ کی جو اندرونی سیاست ہے اس پر، اور کیوبا کے بارے میں جو پالیسی اعلان کیا ہے صدر ٹرمپ نے کل میامی فلوریڈا میں، اس پہ بات کریں گے. اور پھر خود جو ان کی فائنینشیل لائبلٹیز ہیں صدر ٹرمپ کی، ان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی. تو آغاز کرتے ہیں ہم سب سے پہلے پاکستان کی سیاست کے بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر فاروق استاد صاحب اور ڈاکٹر توصیف احمد صاحب، دو انتہائی ممتاز تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ. یہ بتائیے ڈاکٹر فاروق حسنات، میں آپ سے آغاز کروں گا کہ آج جو شریف خاندان کے اثاثوں کے سلسلے میں تحقیقات ہو رہی ہے، جی آئی ٹی کر رہی ہے، آج شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم کے چھوٹے بھائی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ پیش ہوئے اور باہر آ کر چار گھنٹے کے بعد انہوں نے بھی وہی باتیں کی جو نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم نے کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں اور ہم نے ایک بڑی مثال قائم کی ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس پس منظر میں پاکستان کی سیاست اب کس نہج پر جا رہی ہے؟
جی، پہلے تو یہ بات ہے کہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی ہے اور یہ سپریم کورٹ کے بہاف کے اوپر یہ کاروائی کر رہے ہیں، یعنی ان سے شواہد مانگ رہے ہیں. اس لیے اگر یہ کوئی کہے کہ ہم نے کوئی احسان کیا ہے وہاں پہ پیش ہو کر، تو وہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کا ایک ادارہ ہے جو انہوں نے بنایا ہے، وہاں پہ آپ نہیں چاہتے تو آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں، جس کی سزا بھی ہے. اور وہ سزا پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی وزیر اعظم تھے پیپلز پارٹی کے، وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ہی سلسلے میں ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، ان کو تھوڑی سی سزا ملی تھی. اس لیے یہ کسی پہ احسان نہیں کیا، یہ انہوں نے جانا تھا، انہوں نے طلب کیا تھا. تو اب یہ لیکن اس کو ایک سیاسی رنگ، پوری کوشش ہے نون لیگ کی کہ اس چیز کو سیاسی رنگ دیا جائے اور اس کو یہ تاثر دیا جائے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا اور ہم دیکھیے کئی قدم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. جو اصل چیز یہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ وکٹمائزیشن کا ہے، کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے بغیر وجہ کے ایک خاندان کو. لیکن یہ بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی غیر جانبداری کے اوپر یہاں پہ کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے. تو اگر سپریم کورٹ کے حکام سے کوئی بھی بات ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے جب جے آئی ٹی نے اپنی جو ان کی تفصیلات کو پیش کریں گے، اپنی جو تحقیق وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے سپریم کورٹ کے متعلق ایسی بات کرنا میرا خیال ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور لیکن اب ہمیں یہ لگ رہا ہے یہاں پہ پاکستان میں کہ یہ پوری طرح اپنی صفائی نہیں دے سکے. جو سپریم کورٹ نے ان کو کہا تھا کاغذات منی ٹریل بتائیے، کاغذات جمع کرائیے، یہ منی ٹریل ابھی تک نہیں بتا پا رہے. اور جی آئی ٹی میں بھی یہی خبریں آ رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب جب گئے تو انہوں نے بجائے کہ جواب دیں، انہوں نے جی آئی ٹی سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ مجھ پہ یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں، اور اس قسم کی بات انہوں نے کی، یعنی ابھی صفائی انہوں نے نہیں دی. تو اس لیے یہ گھبرا کے اس کو سیاسی بنانا چاہ رہے ہیں اور عوام میں، لوگوں میں یہ تاثر کر رہے ہیں. لیکن بات ان کی بن نہیں رہی، اور جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا، وہ پاکستان کے عوام ان کو قبول کرے گی. یہاں میں ایک بات کہتا چلوں کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیارات ہیں آئین کے تحت پاکستان کے، کہ وہ کسی بھی ادارے کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے جو احکامات ہیں ان کو عملی جامہ پہنایا جائے, یعنی اس میں فوج بھی شامل ہے.
اچھا.
تو اس لیے اگر انہوں نے کوئی دیا فیصلہ دیا اور یہ انہوں نے ریزسٹ کیا تو پھر اور زیادہ خرابی ہوگی, چونکہ پھر ان کو فوج کو کہنا پڑے گا کہ وہ احکامات کی وہ کروائیں, اس کو منظور پورا کروائیں.
اچھا ڈاکٹر توصیف, یہ فرمائیے کہ جو ابھی ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ظاہر ہے کہ ایک ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک کارڈ آئندہ انتخابات کے لیے, کتنا مفید ثابت ہوگا آپ کے خیال میں اگر اگلے سال کے اوائل میں انتخابات ہوتے ہیں؟
ہاں, میرا خیال ہے کہ نواز شریف کے لیے خاصا گراؤنڈ ہے کہ اگر وہ اگلے سال تک اقتدار میں رہتے ہیں اور خود انتخابات کرانے کا اعلان کرتے ہیں تو ان کے لیے ہمدردی اور ترقی کا جو معاملہ ہے وہ انہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا. مگر جس طرح جی آئی ٹی کام کر رہی ہے اور وفاقی حکومت سے اس کے جھگڑے بہت زیادہ واضح ہو گئے ہیں, جس میں اب آج جو خبریں اس پر انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی بڑھ گئی ہیں. آئی بی جو ہے سیویلین انٹیلیجنس ایجنسی, وہ وزیر اعظم کی حمایت میں انہوں نے اپنا ان کے چیف میں جمع کرایا, اور میرا خیال ہے ایم آئی اور آئی ایس آئی جو ہیں وہ جی آئی ٹی میں, تو ان کی طرف انڈائریکٹ حوالے اشارے ہو رہے ہیں. تو معاملہ خاصا گمبھیر ہے, مگر اس ہمارے ملک کی کا جو ماڈل ہے اس میں اور یورپ کے ماڈل میں تھوڑا سا فرق ہے. ہمارے ملک میں 70 سالوں میں آدھا حصہ فوج میں حکومت کی ہے, اور فوجی جنرلوں اور ججوں کی احتساب کی کوئی روایت نہیں ہے. ایک کے فضل حق سے لے کر اور شریف فیملی تک سیاستدانوں کا یہ احتساب ہوا ہے. تو یہ جو سیاستدان بدعنوانی کرتے ہیں یہ بات ان کے حق میں جاتی ہے کہ صرف احتساب کا معاملہ سیاستدانوں کا کیوں نہ ہو. یہ شریف خاندان کا کہنا غلط ہے کہ وہ پہلا خاندان ہے جس کا احتساب ہو رہا ہے. یہ تو ایک کے فضل حق سے شروع ہوا جس میں سہروردی, ایوب کھوڑو اور وہاں سے بھٹو خاندان اور بے تحاشا لوگ, غفار خان کا خاندان سب شامل ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح احتساب ہوتا رہا. مگر یہ کہ اگر برابر کی بنیاد پر احتساب ہو, اگر پرویز مشرف عدالت میں پیش ہو جاتے اور ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی تو آج لوگوں کو بڑا اطمینان ہوتا. مگر کیسی بدقسمتی ہے کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ تھا, ایک دفعہ بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے, تو اس کی وجہ سے یہ سارا کنفیوژن ہے. مگر یہ کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس ملک میں جمہوریت برقرار رہے گی, مضبوط ہوگی, اور احتساب صرف سیاستدانوں کا نہیں ہوگا بلکہ جنرلوں کا بھی ہوگا اور ججوں کا بھی ہوگا اور صحافیوں کا بھی ہوگا. اور اگر اس کا دائرہ بڑھے گا اور جس میں جتنی ٹرانسپیرنسی آئے گی وہی عوام کے حق میں جائے گی. اگر یہ معاملہ رک جاتا ہے صرف شریف فیملی تک اور اس کے بعد کوئی کمزور ڈھانچہ بنتا ہے تو اس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا جیسا کہ پہلے ہوا. تو میرا خیال ہے ہمیں تجزیہ کرتے وقت وہ سارے ویریبلس کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو اس معاملے میں پازیٹو بھی ہیں اور نگیٹو بھی ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدعنوانی کو برا نہیں سمجھا جاتا, نہ سیاستدان برا سمجھتے ہیں, نہ بیوروکریٹ برا سمجھتے ہیں, نہ عام آدمی برا سمجھتا ہے, مگر وہ بھی بدعنوانی کے لیے تیار رہتا. ایسے معاشرے میں یہ ساری صورتحال جو ہے انہونی لگتی ہے.
ڈاکٹر فاروق حسنات, یہ بتائیے کہ اس وقت جو سب سے بڑے ان کے ناقد ہیں عمران خان صاحب, وہ خود بھی سپریم کورٹ میں ان کے کیسز ہیں, ان پر بھی تقریباً دوسری حوالے سے دوسری نوعیت کے چارجز ہیں, دوسری جانب پیپلز پارٹی ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر الیکشن ہوتا ہے اگلے سال تو کیا کچھ نئے الائنسز بننے کے آپ کو چانسز نظر آتے ہیں؟
جی, اس میں تو یہ مفروضہ ہوگا کہ شریف برادران جو ہیں ان کو سپریم کورٹ کہہ دے کہ یہ بے گناہ ہیں اور ان کو بری کر دے, پھر ہی یہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں. تو اس صورت میں جو باقی صوبے ہیں وہاں تو تقریباً وہی حالات رہیں گے. البتہ پنجاب میں بہت کانٹے کا مقابلہ ہوگا نون لیگ کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان. پیپلز پارٹی میں تو بہت بری طرح توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو چکا ہے, آلریڈی شروع ہو چکا ہے, اور وہ مزید پارٹی ٹوٹتی جا رہی ہے پنجاب میں. اور پنجاب کی ہی بہت زیادہ سیٹیں ہیں, جو بھی پارٹی پنجاب میں اکثریت لے جائے یا خاصی سیٹیں لے جائے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ ایک کوالیشن گورنمنٹ بنا سکتی ہے دوسرے صوبوں سے چند ممبران کو ہی ملا کر. تو ان کا بہت سخت مقابلہ ہوگا. پیپلز پارٹی کا ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ محدود ہو جائے گی صرف اندرون سندھ تک ہی, اور اس سے وہ باہر نہیں نکل پائیں گے. اب سوال صرف یہ ہے کہ جو عوام ہے ہمارے 50% تو یہ لٹریسی ریٹ ہے یہاں پہ, یعنی کہ 50% ان لٹریٹ ہیں, اور 70% دیہی علاقوں میں عوام رہتے ہیں, تو کیا عمران خان جو جن کو ہم ونیبلز کہتے ہیں, جو جیتنے والے امیدوار ہیں, برادری ہے ان کے پاس, پیسہ ہے, اثر رکھتے ہیں اپنا, کیا وہ ان کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جب پیپلز پارٹی میں توڑ پھوڑ جس طرح ہو رہی ہے, ہم عمران ان کو مل رہے ہیں, ونیبلز ان کو مل رہے ہیں, تو کیا اسی طرح نون لیگ میں بھی ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ جو ہماری جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, کیا آپ ان کو سمجھا سکیں گے کہ دیکھیے یہ جو ان کے ساتھ سارا کچھ ہوا, یہ ہم نے نہیں کیا, یہ باہر سے آیا, یہ پیناما کا جو مسئلہ ہے یہ تو بین الاقوامی مسئلہ ہے, یہ تو کسی پاکستان کے سیاستدان نے اس کو ایجاد نہیں کیا یا انہوں نے اس کو پیش نہیں کیا, اور یہ دیکھیے ان کے اوپر اتنے سوالات ہیں, یہ اس کے جواب نہیں دے سکے. تو اور دوسری بات یہ ہے, آپ نے جو بات کی عمران خان کے اوپر کیسے درج کی, یہاں پہ ذرا الٹ معاملہ ہے, انہوں نے پیسے پاکستان سے لے کر باہر منی لانڈرنگ کی اور باہر لے گئے, عمران خان نے باہر سے پیسہ کمایا کرکٹ کا, وہ پاکستان لے کے کر آئے, یعنی ان دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کبھی بھی اقتدار میں نہیں رہے, یہ تو ان کو تو 30 سال ہو گئے ہیں پنجاب میں اب حکومت کرتے ہوئے, مرکز میں بھی یہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں, اور یہی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی یہ وزیر اعظم بنتے ہیں, جب بھی ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو ان کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ان کے اپنے جو بھائی جن کے ساتھ یہ مل کر, ان کے چچا کے والد کے بھائی جو ان کے ساتھ مل کر بزنس کرتے تھے, انہوں نے وہ خاص ترقی نہیں کی, وہ ایک مڈل رینج کے بزنس مین ہیں, لیکن یہ اچانک ایک بھائی, ساتھ یہ بھائی ہیں, ان میں سے ایک بھائی جس کا خاندان اچانک اوپر آ جاتا ہے چونکہ ان کے پاس سیاسی قوت ہے, تو یہ بہت سے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں بھی, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا لوگوں کو
کنوینس کر سکتے ہیں اس پر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر توصیف, ایک بات آپ یہ اور بتائیے مجھے کہ کراچی بھی سیاست ایک بہت بڑا مرکز ہے, اور خود کراچی میں جو وہاں کی ایم کیو ایم تھی یا جو وہاں کی سب سے بڑی جماعت کہی جاتی تھی, اس کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, اس وہاں کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے, اگر میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تو پورے ملک میں اس کے اثرات ہوں گے, سندھ میں بھی ہوں گے, پختونخوا میں بھی ہوں گے اور بلوچستان میں بھی ہوں گے, اور یہ بھی ایک بات صحیح ہے کہ احتساب کے ذریعے سیاسی قوتیں ختم نہیں ہوتی, تو وہ کسی نہ کسی طرح موجود رہیں گے, چاہے ان کی سربراہی ان کی بیٹی کریں یا ان کے بھائی کریں, تو ان کا ایک اثر رہے گا. تو یہ کہتے صاحب کا معاملہ بڑھے گا, اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی لپیٹ میں آئیں گے, تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ آ سکتے ہیں, تو بہت سارے لوگ ڈسکوالیفائی ہوں گے. کراچی میں آج بھی ایم کے ایم الطاف کتنی ہی مقبول ہے جتنی 2 سال پہلے تھی, اگرچہ ایم کے ایم الطاف کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے, مگر عام اردو بولنے والا اپنے آپ کو اسی سے منسلک کرتا ہے, مگر کراچی کا بھی معاملہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی ڈاکٹرائن سے منسلک ہے, کیونکہ اس وقت 2-3 گروپ ہیں ایم کے ایم کے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں, تو وہ اب کس طرح کا محاذ بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یہ ابھی فوری طور پہ نہیں کہا جا سکتا, اگلے 4-5 مہینوں میں طے ہو جائے گا. مگر ایک جو نئی تبدیلی ہوئی ہے گزشتہ 2 دن پہلے, کہ ایم کے ایم پاکستان کے جو دفاتر سیل تھے انہیں کھول دیا گیا ہے, تو یہ بہت اہم تبدیلی ہے کہ گزشتہ سال جب ایم کے ایم الطاف کے خلاف آپریشن ہوا تھا تو کچھ دفاتر تو ان کے توڑ دیے گئے تھے اور جو بچ گئے تھے وہ سیل کر دیے گئے تھے, مگر گزشتہ روز بتایا 3 دن پہلے کھول دیے گئے, تو اس کا مطلب یہ کچھ اس سے کچھ ایسا اظہار ہو رہا ہے کہ شاید ایم کے ایم پاکستان لیڈ کرے گی, مگر یہ ابھی کہنا بہت
قبل از وقت ہوگا. جی,
ڈھانچہ کیسے بنے گا, کیونکہ سندھ کی صورت حال بھی تبدیل ہوگی, یہ اس طرح کا
ڈانچہ
نہیں رہے گا جس طرح
2013 میں. بہت شکریہ ڈاکٹر توصیف آپ کا. اور سامعین, اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمیں بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب نے جوائن کیا ہے, جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے, اور ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں ڈاکٹر فاروق اسناد آپ ہی سے آغاز کروں گا کہ اس وقت ہمارے سامنے جو صورتحال ہے اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے نئی قوتیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. مثلا چین نے اس سلسلے میں پیشکش کی ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں افغانستان اور پاکستان کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریجن میں نئے ایکٹرز مداخلت کر رہے ہیں, اس کے نتائج, اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے؟
ایک نئی صورتحال ہے کہ چین نے پہلی مرتبہ اتنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے افغانستان کے معاملات میں. اس سے پہلے ان کا صرف ایک محدود سا مسئلہ ہوتا تھا اور وہ یہ تھا کہ دہشت گرد ان کے جو سنکیانگ پروونس ہے جہاں مسلمانوں کی ترک مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ جو ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ کراس بارڈر نہ ہوں اور وہ پاکستان کے اوپر بھی پریشر ہوتا تھا. تو لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ لانگ ٹرم ایک پلاننگ لانگ ٹرم پالیسی کے تحت یہ کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ سی پیک ہم جیسے جانتے ہیں بہت بڑا منصوبہ ہے, وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے کیونکہ وہ سارے خطے تک چین اپنا جو اقتصادی معاملات ہیں جو اقتصادی اپنے تعلقات ہیں ان کو وسعت دینا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ گلف تک وہ پہنچے. تو اس میں پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو. پاکستان اور افغانستان کے درمیان غلط فہمیاں یا جو بھی ان کے تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں تبھی جو ترکمانستان سے سب سے پہلے تو جو گیس پائپ لائن آنی ہے وہ تبھی ممکن ہے وہ پاکستان تک آئے, اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہ چین تک بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. دوسرے بھی جو راستے ہیں سینٹرل ایشیا سے, چین کے پاس اور بھی راستے ہیں ویسے سینٹرل ایشیا کے, لیکن ایک راستہ یہ بھی ہے افغانستان جانے کا, تو وہ بھی ان کو ایک اور موقع مل جاتا ہے. تو اس لیے چین کی یہ بالکل کوشش ہوگی کہ اس علاقے میں امن ہو اور افغانستان میں امن آئے. آپ نے بالکل صحیح کہا, یہاں پہ بالکل نئے ایکٹرز کا زور ہے. اور ابھی دیکھیے شنگھائی کی میٹنگ بھی, شنگھائی کوآپریشن کی بھی, اس میں بھی یہ خطے کے سارے لوگ اس کے ممالک اس کے ممبر ہیں, اور یہ چین کی طرف سے روس کی طرف سے بھی آیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں اس کے اب مستقل ممبر بن چکے ہیں ابھی پچھلے ہفتے ہی. تو یہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے جھگڑے اس تنظیم میں نہیں لائیں گے. تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں, یہ دونوں ممالک چاہ رہے ہیں چین بھی اور روس بھی, کہ اپنا جتنا بھی اثر ہے کچھ اقتصادی معاملات میں کچھ سیاسی معاملات میں وہ اس کو مستحکم کریں. چونکہ امریکہ نے ایکچولی خود وڈرا کیا ہے, امریکہ کو کسی نے دھکیلا نہیں ہے, امریکہ کو کسی نے کوئی شکست نہیں دی, لیکن وہ خود ہی پیچھے ہٹتا جا رہا ہے, اور وہ جتنا پیچھے ہٹتا جا رہے ہیں وہ اتنی اسپیس دیتے جا رہے ہیں, اور وہ اسپیس کو یہ دونوں ممالک اس خطے میں بھرتے چلے جا رہے ہیں. تو آنے والے سال جو ہیں وہ ہمیں یہی نظر آ رہے ہیں, چین زیادہ, اس کے بعد روس کسی حد تک, اور لیکن ہندوستان ان کا کاؤنٹر ویٹ ہوگا چونکہ امریکہ اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ اسٹریٹجک تعلقات ہیں.
یہاں پر میں ذرا سا یہاں پر آپ سے, میں میرا اگلا سوال یہی تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے بارے میں تو چین کی کوششیں جاری ہیں, لیکن ہندوستان جو ایک فیکٹر ہے ہندوستان کا, اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکے گا یا اس کو کس طرح سے اس دھارے میں لایا جا سکے گا؟
نہیں, ایکچولی جو ہندوستان ہے وہ تو کمپیٹیٹر ہے چین کا اقتصادی میدان میں نہیں. اقتصادی میدان میں تو ان کا بہت والیوم ٹریڈ کا بہت زیادہ ہے, وہ امریکہ کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے چین کا, لیکن جہاں تک اسٹریٹجک معاملات ہیں, جہاں تک سیاسی معاملات ہیں, جہاں تک انفلوئنس کا معاملہ ہے, وہاں پہ تو یہ کمپیٹیٹرز ہیں. اور امریکہ پوری طرح ہندوستان کے پیچھے ہے کہ وہ ایک بیلنسر اور کاؤنٹر ویٹ کے, جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں, کہ طور پر چین کے سامنے لا کے اس کو کھڑا کیا جائے, کیونکہ چین کا جو انفلوئنس ہے وہ اس کو کسی حد تک بیلنس آؤٹ کیا جائے, ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کسی حد تک اس کو بیلنس کیا جائے. تو اس لیے وہ ہندوستان کا فیکٹر تو رہے گا. وہ تو البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایسے معاملات ہیں جس میں یہ امکانات ہوں کہ اس سے شاید کشیدگی اور نہ بڑھ جائے یا کہیں لڑائی نہ شروع ہو جائے, اس کو قابو میں رکھا جائے. باقی وہ اگر قابو میں آ جاتا ہے تو, لیکن کھچا تانی اور انفلوئنس کے لیے جد و جہد وہ تو نہیں ختم ہوگی, چونکہ وہ تو ایک کانٹرڈکشن ہیں دونوں ایک دوسرے کی.
ڈاکٹر فاروق حسنات, بہت شکریہ آپ کا. سعد عزیز صاحب, میں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں, میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, اس بریک کے بعد پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ویلکم بیک,
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
جی بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ نئے ایکٹرز جو ساؤتھ ایشین تھیٹر میں اب داخل ہو رہے ہیں اور اب ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں, آپ اس کے امپیکٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک ان ایکٹرز کا تعلق ہے تو ایشیا کی سنچری تو پہلے اس کو کہا گیا ہے اور اس لیے امریکہ نے بھی زیادہ ایشیا میں انٹرسٹ شو کیا ہے اور انڈیا کو اپنا ایک قسم کا اتحادی بنا لیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ آف ملاقہ کے ساتھ جو ممالک ہے اور پھر جو یہاں پر آئی لینڈز ہے اس کے بارے میں چائنا کے ساتھ, تو دو چیزیں سامنے آ رہی ہے. ایک طرف پر امریکہ کا ایک قسم کا ایسٹرن فار ایسٹ میں ایک قسم کا ایسا بلاک جس کی رہنمائی یا جس کا لیڈرشپ وہ شاید انڈیا کو دینا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف پر کیونکہ دنیا کی آدھی آبادی سے زیادہ آبادی بن جاتی ہے تو اقتصاد کے لحاظ سے بہت بڑا امپورٹنٹ اور ٹریڈ کے لحاظ سے یہ خطہ بن جاتا ہے. تو اس لیے روس کے بھی جو ہیں اور چائنا کی بھی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن ہو, کنفرنٹیشن نہ ہو اور انگیجمنٹ کی پالیسی ہو, تو وہ انگیجمنٹ میں اپنے لیے راستے بنانا چاہتے ہیں, اور وہ راستے میں جو ایک رکاوٹ ہے وہ افغانستان ہے کہ وہاں پر امن آ جائے. تو اس لیے چین اور پاکستان اور روس جو ہے افغانستان کے امن میں اب زیادہ دلچسپی لینے لگے ہیں, اور ایک طرف اور ایک الگ فورم اس کے یعنی جو پہلے کوارڈینیٹرل ٹاک ہوتا تھا اس قسم کا انہوں نے کریٹ کر لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا یہ چاہتا ہے موجودہ وقت میں نظر اباؤٹ 10-15 ایئر کہ یہ خطہ جو ہے کنفلکٹ فری رہے. اگر وہ کنفلکٹ فری رہتا ہے تو پھر ان کے جو ون بیلٹ ون روڈ پالیسی ہے یا ویژن ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے, سی پیک آگے بڑھ سکتا ہے, اور گرم پانیوں تک رسائی روس کی بھی ہو سکتی ہے اور بحرین میں چائنا کی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ امریکہ کو دو بڑے طاقتیں اگر اکٹھی ہو رہی ہے اور ان کے اقتصادی مفادات اور خطے میں جیو اسٹریٹجک تعلقات بہتر اور ان کے اکٹھے ایک کنورج ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ امریکہ اپنے لیے ایک سپر پاور ہے اور اپنا ایک ویٹ رکھتا ہے. تو بحرین اور انڈیا اور اس کے ساتھ جو باقی ممالک ہیں جو اسٹیٹ آف ملاقہ کو کنٹرول کرتے ہیں یا پاریس میں جو ان کے جزائر کی بات ہے, تو ادھر ایک طاقت کا توازن قائم کرنے کی کوشش کرے گا. اب یہ دو 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 پول تقریباً ایمرج ہو گئے ہیں. اب اس میں یہ جو چھوٹے ممالک ہیں وہ کدھر اپنا ویٹ ڈالتے ہیں, لیکن میرے خیال میں جو چین کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ اقتصاد کو پہلے رکھا جائے اور بعد میں اسٹریٹجک جو انفلوئنس ہے تعلقات ہے اس کو بعد میں رکھا جائے.
اچھا, اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جی بریگیڈیئر صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کے اندر جب اشرف غنی صاحب انتخاب جیت کر آئے تھے تو یہ توقع کی جا رہی تھی, ان کا لب و لہجہ بہت مختلف تھا جو بعد میں پھر تبدیل ہوا, کہ چین کے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کی کوششوں کے باوجود جو اندرونی فیکٹرز ہیں افغانستان کے وہ کتنی کنڈیوسیو سچویشن کریٹ کریں گے تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے؟
جہاں تک موجودہ حکومت ہے افغانستان کی تو وہ تو جو ان کو پیسے پرامس کرتے ہیں یا وار اکانومی میں حصہ ڈالتے ہیں تو ان کی زیادہ سنتے ہیں اور ان کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنے جو اندرونی خلفشارے یا جو پریشر گروپس ہیں اس کی وجہ سے سینٹرل حکومت کافی پریشان ہے, اور اس وجہ سے ان کی نو طالبان کے ساتھ بات چیت آگے بڑھتی ہے اور نو ایسے فورم پر جس طریقے سے چائنا پاکستان یا رشیا کا جو 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 ایک فورم ہے اس میں جانے کے لیے وہ تیار ہے, اس لیے کہ وہاں پر امریکہ کا اثر زیادہ ہے, اور دوسری طرف پر یہ لوگ جو ہے آپس میں یہ ایک دوسرے کو تو نیچے بھی ساتھ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس میں سے حصہ بھی لینا چاہتے ہیں, تو وہ حصے پر ان کے یا انفلوئنس میں جو انٹرنل ہے اس پر ان کے ایک قسم کا تضاد ہوتا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات یا سینٹرل گورنمنٹ اسٹرانگ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ افغانستان کو ریئلائز کرانا ہوگا اور کہ ان کے لوگوں کی بہتری کس میں ہے, اور ان کے لوگوں کی بہتری یہ ہے کہ جلد سے جلد طالبان کے ساتھ کسی بھی صورت میں صلح کے یا تو یا بات چیت کا کوئی راستہ خواہ امریکہ کے ذریعے ہو, خواہ پاکستان کے ذریعے ہو, خواہ چائنا یا روس کے ذریعے ہو, اس کو تلاش کیا جائے, کیونکہ اب سب افغانستان میں انٹرسٹڈ ہے ان کے امن کے لیے. تو اگر اس موقع کو انہوں نے ضائع کر دیا تو پھر افغانستان میں جس طرح داعش کا اثر بڑھ رہا ہے اور ٹی ٹی پی ابھی ان کا جن کو انہوں نے پالا تھا وہ ابھی ان کو کاٹنے لگے ہیں, وہ رفتہ رفتہ داعش میں داخل ہو رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کے لیے بھی یہ مشکلات پیدا ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان سے مشکلات سے نکلنے کے لیے افغانستان کو پاکستان کے ساتھ تعاون اور ریجنل ممالک کے ساتھ اپنا تعاون بڑھانا ہوگا اور امن کا راستہ تلاش کرنا ہوگا, کیونکہ اس کے امن کے متلاشی ول ویشر زیادہ ہے. لیکن یہ خود اپنا جو ان کا قدم ہے یا ان کا جو رخ ہے یا سپیڈ ہے وہ بڑا کمزور ہے اور سلو ہے. وہ کس وجہ سے, ایک تو اندرونی خلفشار ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید ان کی جو پختگی ہے لیڈرشپ میں یا ان کی جو پریزنٹ ڈیموکریسی یا وہ ہے اس میں اتنا اسٹرینتھ نہیں ہے, اور پھر یہ بھی نہیں سمجھتے کہ شاید وہ اکیلے معاملات کو سنبھال سکتے ہیں, تو اس لیے دوسروں پر بھی بھروسہ کیے ہوئے ہیں. تو ایک گومگو کا ان میں وہ ہے, اور میرے خیال میں کہ اب لوگ ریئلائز کرنے لگے ہیں کہ اس بلڈ شیڈ سے, اس حملوں سے اور اس جنگ میں انہوں نے بہت کھویا ہے, کمایا کم ہے. اور بلیم گیم سے جس طرح جنرل صاحب نے, جنرل باجوا صاحب نے ان ڈی او میں جو تقریر کی ہے اس میں ہے کہ بلیم گیم سے نکل کر اگر ٹیررزم کو ایڈریس کیا جائے اور اس کے خلاف اگر ایک متحدہ مہاد بنایا جائے یا مقابلہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, بہتر نتائج دے گا بنسبت بلیم گیم کے.
اچھا,
یا ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنے.
صحیح. اچھا, اب یعنی آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ صورتحال ہے کہ اب افغانستان کے ساتھ ابھی یہ بھی اطلاعی ہے کہ پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو ہے کلارچی کراسنگ جو کہ کرم علاقے میں افغانستان جانے کا راستہ ہے اسے کھول دیا گیا ہے, اور اسے بھی افغانستان کے ٹریڈ اور ٹرانزٹ میں سہولتیں فراہم کرنے کی پاکستان کی کوششوں اور خواہش کا حصہ قرار دیا ہے. تو پاکستان کی جانب سے تو مسلسل اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے, لیکن افغانستان سے اگر اسی طرح سے رسی پروک کیا جائے تو کیا صورتحال زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گی؟
میرے خیال میں یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے, اس لیے کہ جتنا ہم زیادہ روایتی رستے کھولیں گے اتنے ہی جو غیر روایتی رستے ہیں وہ کمزور پڑتے جائیں گے, اور لوگ روایتی رستوں کو پھر اختیار کرے گا, اور جب روایتی رستوں کو اختیار کرے گا تو اس میں ٹریڈ بھی ہوگا اور اس میں بھی بارڈر مینجمنٹ میکینزم بھی آٹومیٹکلی اس میں امپلیس ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی قبائلی علاقے ہیں سب سے تقریباً افغانستان کے رستے ملتے ہیں, خواہ وہ خواجہ چیکا ہو, خواہ وہ تری منگل کا ہو, خواہ وہ انگور اڈا ہو, غلام خان ہو, یا خیبر ہو, یا نوا پاس ہو, یا اس طرح بہت سارے ہیں. تو یہ میرے خیال میں سب ایک تو سی پیک کے ذریعے ان کو کنیکٹ, جو پہلے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اس کو کنیکٹ کیا جائے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر کنیکٹیوٹی زیادہ آ جاتی ہے تو پھر ہمارے جو بارڈر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کافی حد تک حل ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ ہوگی کہ دونوں ملکوں کے ٹریڈ اور جو لوگوں سے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اور اس کے علاوہ ڈپینڈنسی ہے اور جو وہ زیادہ بڑھ جائے گی, اور جو تلخی ہے, خرشی ہے, دباؤ ہے وہ کم ہو جائے گا, اس لیے کہ دوسرے کے اسٹیک ہولڈر بن جائیں گے.
اچھا, اب میں چاہتا ہوں کہ ایک اور موضوع پہ تھوڑی سی آپ سے بات کروں. یہ شمالی وزیرستان میں گورنمنٹ جو ہے وہاں کے لوگوں کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کر رہی ہے, کمرشل اسٹیٹس قائم کر رہی ہے, اس پہ کچھ لوگوں کے ریزرویشنس ہیں. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی شمیم شاہد کی, اس کو سن لیتے ہیں پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں.
قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب اعظم کے نتیجے میں شدت پسندوں کے خاتمے کے بعد صورتحال میں بہتری کا تو بتایا جاتا ہے, لیکن اب بھی قبائلیوں کی پریشانی ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی. ایک طرف اب تک ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی کرنے والوں کو اپنے علاقوں میں واپس جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی, تو دوسری طرف مقامی قبائلیوں کی مابین زمینوں اور جائیدادوں کے تنازعات حکومت کی طرف سے شروع کیے جانے والے ترقیاتی منصوبوں کے باعث مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. شمالی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے میرانشاہ اور دوسرے بڑے قصبے میرلی میں مقامی قبائلیوں کا کہنا ہے کہ انہیں اعتماد میں لیے بغیر ان کی جائیدادوں پر تجارتی مراکز کی تعمیر کے بعد میرلی ہی کی قریب نورک نامی علاقے میں صنعتی بستی کی مجوزہ منصوبے نے مقامی قبائلیوں کو پریشانی سے دوچار کر دیا ہے۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے ایک انتظامی افسر نے بتایا کہ یہ صنعتی بستی لگ بھگ 5,000 کنال پر تقریباً 4 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہوگی۔ ایک قبائلی رہنما اور تجزیہ کار نور بہرام نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
ہم لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ جب اتنا بڑا منصوبہ آتا ہے تو وہ متنازع زمینوں کی بجائے غیر متنازع زمینوں پر بنائی جائے، اور ساتھ ساتھ تو وہ قوموں کو بھی اچھی طریقے سے نظر سے نہیں دیکھتے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، تو انڈسٹریل ایریا بھی فی الحال اٹکا ہوا ہے، بالکل متنازع بن چکا ہے۔
فاٹا سیکرٹریٹ کے ترجمان عبدالسلام وزیر نے رابطے پر بتایا،
سرکاری سطح پر تو اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ لینڈ جو ہے اس کو پولیٹیکل انتظامیہ نے ایکوائر کر کے فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دی ہے، انہوں نے اس کو فیزیبلٹی کے لحاظ سے فٹ قرار دیا تھا اس جگہ کو، لیکن یہاں پر مرسی خیل کا قبیلہ اور داوڑ کا ایک شاخ ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک چل رہا تھا تنازع، لیکن ہمارے سرکاری ریکارڈ کے مطابق 1995 میں اس کے اس حوالے سے گرینڈ جرگہ ہوا تھا جنہوں نے فیصلہ دیا تھا، اور اس کے بعد اے پی او اور اے پی اے کے نگرانی میں جو ہے اس حوالے سے جرگے ہوئے، لہذا ہمارے ریکارڈ میں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے۔
بریگیڈیئر سعد نذیر، یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو کچھ بھی انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے یا کمرشل اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے، وہاں کے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے اگر معمولی سا کوئی تنازع بھی ہے تو اس اتنے بڑے فائدے کے لیے یہ فس کیوں ہے؟
اصل میں جو قبائلیوں کا کلچر ہے، کیونکہ وہاں پر زمین جو ہے وہ حکومت کی نہیں ہے، قبائلیوں مختلف قبیلوں کی ہوتی ہے، اور ان کا جو مزاج ہے ان زمینوں پر ان کے قبائل کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، اور کافی سارے اس طرح زمینیں ہیں جو کہ متنازع ہے، البتہ اس میں بڑے بڑے جرگے ہوئے ہیں کچھ قوموں کے، اور اس کے علاوہ باقی علاقوں کے بڑی بڑی قومیں آ کر ان کے درمیان پھر فیصلہ کراتی ہے، اس طرح خرم میں بھی ہے، اس طرح بہت سارے علاقوں میں ہے، لیکن جہاں تک اس جگہ کا تعلق ہے تو میرے خیال میں کہ جب سڑک بنتی ہو، جب جہاں پر کوئی انڈسٹریل زون بنتا ہو یا جہاں پر کوئی ڈیم بنتا ہو یا ترقی کام ہو رہا ہوتا ہو، تو وہاں پر پھر جو یہ اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اور جو مختلف قبیلے ہوتے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ ان کے وہ کلچر میں شامل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان میں سے حصہ دے دو، اور وہ حصہ نوکریوں کی شکل میں چاہتے ہیں، دوسرا وہاں پر جو زمین کی قیمت ہوتی ہے اس کی شکل میں چاہتے ہیں، اور پھر وہ قبیلے آپس میں ان کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ہی چیزیں تو سامنے آ جاتی ہے، لیکن اگر پولیٹیکل انتظامی فعال ہو اور وہ جرگے کو سامنے رکھتے ہیں جس طرح انہوں نے فاٹا سیکرٹریٹ کے آفیسر نے بتایا، تو پھر معاملہ جو ہے وہ سکتا نہیں ہے، لیکن البتہ شروع میں جب ان کو بڑا وہ نظر آتا ہے، میں آپ کو بلکہ اس حد تک بتاتا ہوں کہ کراچی کا جو سیٹ ہے وہ بھی اس علاقے کے بارے میں سوچتا ہے، اور مجھے تقریباً 6 مہینے پھر ایک کچھ کسی نے اپروچ کیا تھا کہ یہاں پر اگر زمین ایکوائر کرنی ہو تو کس طریقے سے ایکوائر کیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کہاں پر انڈسٹریل زون بننا ہے، جس طریقے سے یہ موٹر وے بن رہا تھا تو وہاں کے سیٹ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ زمینیں خرید لی، اور پھر ظاہر ہے کہ حکومت پر اس قیمت پر بیچ دی۔ تو جب اس قسم کا فائدے کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسے کا اور وہ ایک قسم کا بینیفٹ کا اور اس کا وہ معاملہ ہوتا ہے، تو پھر قبائلی اپنے طور پر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو درمیان میں کچھ نہ کچھ بعض اوقات کوئی شتنگڑا یہ حکومتی لوگ بھی ڈال لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی تنازع ہو تو ان میں پھر ان کی بھی کچھ نہ کچھ ڈال گلتی ہے یا ان کی بھی کچھ نہ کچھ فائدے ہو جاتے ہیں۔
مگر جو وہاں کا فاٹا سیکرٹریٹ ہے اس کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ ایک گرینڈ جرگے نے اس کو غیر متنازع قرار دیا تھا، تو پھر یہ کہے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو متنازع بنایا جائے۔
بالکل، اس قسم کے جرگے ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے اس کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن اس وقت یہ ریئلٹی سامنے نہیں تھی کہ یہاں پر ایک انڈسٹریل زون بنے گا۔ اب جب انڈسٹریل زون ہوا، ہمارا یہ ہوتا ہے، وہ پشتوں میں مثال ہے یہ جو جھگڑا ہے نا یہ باراور درخت ہے, یہ جب بھی اس قسم کا آپ کلیم کرو تو کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں سے مل جاتا ہے. تو شاید یہ اس لیے یہ لوگ پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بینیفٹ میں ہمیں بھی حصہ دیا جائے. تو ظاہر ہے پھر جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کو دیا جاتا ہے ان دا لارجر انٹرسٹ. ہلو
جی, بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب آپ کا. اور سامعین, اب ہم گفتگو کریں گے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب کل یعنی اتوار کے روز پاکستان اور بھارت کے درمیان چیمپئنز ٹرافی کا میچ ہونے والا ہے. پاکستان نے انگلینڈ کو ایک بڑے ڈرامائی انداز میں شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈیلی ٹائمز کے اسپورٹس ایڈیٹر جناب محمد علی صاحب اور جناب جلال الدین صاحب, جو کہ ٹیسٹ کرکٹر بھی ہیں اور کمنٹیٹر بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں. آغاز کروں گا جلال الدین صاحب آپ سے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ نہ صرف یہ کہ جذبات کا مسئلہ ہے بلکہ سیاست کا بھی مسئلہ ہے. آپ کیا کہیں گے, کیا چانسز دیکھ رہے ہیں؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ, یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے عمران خان نے نرسیا گلی میں ٹیم کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کو سن لیتے ہیں, پھر بات آگے بڑھاتے ہیں.
میرے خیال میں کہ پاکستان کی طاقت اس کی بولنگ ہے, اب تک زبردست بولنگ کی ہے حسن علی نے, پنز نے, اور ہندوستان کی طاقت اس کی بیٹنگ ہے. میرے خیال میں پاکستان کو بیٹنگ پہلے کرنی چاہیے جو اب تک نہیں کرتے رہے. وہ اس لیے کرنی چاہیے کہ ان کی اگر بولنگ طاقت ہے تو بیٹنگ میں جو بھی پہلے بیٹنگ میں پریشر نہیں ہوتا, جتنا بھی وہ سکور کریں گے ان کی بولنگ ایسی ہے جو اس کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے.
جی جلال الدین صاحب.
جی ہاں, اس میں بات تو عمران کی ایک حد تک بالکل صحیح ہے, مگر جو فارمولا ہمارا چل رہا ہے وہ فارمولا یہ ہے کہ ہم جو پچھلے 3 میچز سے جیتے ہیں اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ جب ہم نے اچھی بالنگ کی اور ایک ایسا ٹارگیٹ ملا چیز کرنے کو جو آج کے دور میں اتنا بڑا نہیں تھا, تو ہماری بیٹنگ پہ پریشر نہیں آیا اور ہم نے وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیا. تو ابھی جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم پہلے بالنگ کریں اور آؤٹ جلدی کریں, انہیں یہ شرط ہے اس میں کہ آؤٹ جلدی کریں جو اب تک ہو رہا ہے 3 میچز سے, اگر ایسا ہوا تو پھر ہم میچ جیت سکتے ہیں. ہم پہلے بیٹنگ کر کے بہت بڑا اسکور شاید نہیں بنا سکتے, اور ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم جلدی آؤٹ کر کے اور وہ رن چیز کر لیں. پریشر ضرور ہوگا, مگر پریشر اس وقت ہوگا جب 250-350 رن ہمیں چیز کرنے ہوں گے. 225 کے اندر اگر ہم رن چیز کریں گے تو پھر اتنا پریشر نہیں ہوتا.
آپ کس سے زیادہ توقع کر رہے ہیں اس میچ میں کہ کس کی کارکردگی زیادہ بہتر رہے گی, جو برطانیہ کے ساتھ میچ ہوا تھا اس کے پیش نظر؟
دیکھیں, ابھی حسن اچھی بالنگ کر رہا ہے, وہ بالنگ کریں گے, عامر آ جائیں گے واپس ٹیم میں تو بالنگ میں اور اسٹرینتھ آ جائے گی. یہ دو بالر ایسے ہیں جو کسی وقت بھی جو ہے کسی بھی ٹیم کو انڈر پریشر لا سکتے ہیں, کیونکہ اب وکٹ لے کے ہی انڈر پریشر لایا جا سکتا ہے, اور ان دونوں میں ایبلٹی ہے, وکٹ لینے کی صلاحیت ہے. اور ایک جو اصل بات جو اب ڈیولپ ہوئی ہے, سو 3 میچز سے یہ کوئی بہت بڑا پاکستان کرکٹ صحیح نہیں ہو گئی ہے, مگر ایک اس فیز میں چیزیں فیور میں آ گئی ہیں. بیکاز آف ایک پہلا میچ ہم جو ساؤتھ افریقہ جیتے, جو ہم بالکل امید نہیں کر رہے تھے, وہاں سے یہ مومنٹم بنا ہے. اور جب ٹیم جیتتی ہے تو موٹیویشن بھی بڑھ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیم میں آپس میں بھی اسپرٹ بہتر ہو جاتی ہے. تو اس بیس کی وجہ سے جو اسپرٹ اور موٹیویشن بنی ہے, ڈلیور کر رہے ہیں پلیئر اپنی جو بھی ان کے اندر کیپیسٹی ہے, ڈلیور کرنے کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. پہلے تو ہمیں کانفیڈینس نہیں تھا, ہم ڈلیور نہیں کر پاتے تھے. تو امید تو یہی ہے کہ اسی فارمولے پہ چلیں گے تو چانسز ہیں کہ ہم یہ میچ جیتیں. اور اس دفعہ لگ رہا ہے کچھ, کیونکہ میں کبھی بھی اس طرح کی فیور میں نہیں بولتا تھا پاکستان کے جب انڈیا کا میچ ہوتا, بیکاز آف کمپیریزن کرتے ہوئے. تو ابھی تھوڑا سا ایک گٹ فیلنگ جسے کہتے ہیں, وہ بھی بڑے معنی رکھتی ہے, اس سے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید ہم انہیں اس میچ میں ہرا سکیں.
محمد علی صاحب, وکٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے جو عمران خان نے بات کہی ہے کہ پاکستان پہلے بیٹنگ کرے اگر اس کو چانس ملتا ہے تو؟
میں سمجھتا ہوں عمران نے بات ٹھیک کی ہے کہ پہلے بیٹنگ کر لیں, اچھا سکور کریں, کیونکہ اس میں میں آپ کو بتاؤں جعفری صاحب کہ میرا خیال کہ ہمارا جو ٹیگ لگا ہوا ہے نا پاکستان کے, وی آر پور چیزرز, ہم چیز ٹھیک طرح نہیں کرتے. میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا جلال الدین صاحب سے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے. میں عمران کے ساتھ جاؤں گا, اچھا سکور کر لیں ہمارے ہیں, اگر یہ اچھا ہمیں اوپنرز ہمیں سٹینڈ دیتے ہیں, ہماری فاؤنڈیشن اچھی کر دیتے ہیں, تو میں کہا پھر پریشر انڈیا پہ ہوگا. میں بتاؤں کیونکہ ہمیشہ پریشر ہم لیتے ہیں, اگر ہم اچھا سکور کر دیتے ہیں تو پریشر انڈیا پہ ہوگا اور پھر چانسز ہیں, اور بالنگ ہماری ماشاء اللہ بہت اچھی ہے, اور پھر جب پریشر انڈر انڈیا انڈر پریشر آئے گا تو پھر بولنگ ہماری اگر اچھے بول کریں بولرز تو ہم جیت بھی سکتے ہیں.
اچھا دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ بھارت کی جو ٹیم ہے اس میں پاکستان کے لیے کون کھلاڑی زیادہ, کون سے کھلاڑی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ایک بالکل عام آدمی کے ٹرم میں؟ جی
جی جیسا میں آپ کو بتاؤں, جو پہلے ان کے 6-7 پلیئرز ہیں دے آر آل ڈینجرس, آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے, کسی ایک کو ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. ابھی میں نے ان کی لائن اپ نہیں دیکھی, لیکن اگر ان کے وراٹ کوہلی ہیں, دھون ہے, شیکھر دھون ہے, ایون دھونی از دیئر, یوراج بھی کھیلتے ہیں, تو دے آر آل ڈینجرس پلیئرز. ان کے جو پہلے 5-6 پلیئرز ہیں دے آر سو ڈینجرس کہ وہ کوئی نہ مڈل آرڈر بھی ان کا اوپننگ کا جو اپر آرڈر ہے مڈل آرڈر بہت اسٹرانگ ہے, اور یہی چیز ان کی فیور میں جاتی ہے. اب ان کے میچز پچھلے دیکھ لیں, انہوں نے سب ان کے بیٹسمینوں نے اسکور کیا, ایون جو بنگلہ سری لنکا جیتا ہے انڈیا سے وہ بڑا زبردست میچ ہوا, اور اب دیکھیے کہ کس طرح وہ لے کر گئے ہیں میچ کو, اور لیکن انڈیا کے جو بیٹسمین ہیں اس وقت کلک کر رہے ہیں تھرو آؤٹ ٹورنامنٹ, بڑا اچھا انہوں نے دیا. میں نہیں سمجھتا کوئی ایک پلیئر کو آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں, ان کی جو پہلے ان کا ٹاپ آرڈر اور مڈل آرڈر بہترین بیٹسمین ہیں ان کے.
جلال الدین صاحب, پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی میچ ہوتا ہے تو میچ سے زیادہ اس کی جذباتی اور سیاسی اہمیت ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو رجحان ہے اس سے ٹیموں کے مورال پہ کتنا اثر پڑتا ہے؟
نہیں دیکھیں, یہ ظاہر ہے کہ جب اس سے پریشر بلڈ ہوتا ہے, دونوں ٹیموں پہ پریشر بلڈ ہوتا ہے, اور وہ ایک نقصان دہ چیز ہوتی ہے کسی بھی ٹیم کے لیے. اگر آپ انڈر پریشر آئیں ان نیسیسریلی تو آپ پہ وہ پریشر کی وجہ سے ہی سارے کھیل ہیں. کرکٹ ہے یہی, اگر ایک ٹیم دوسری ٹیم کو انڈر پریشر لاتی ہے تو میچ جیتتی ہے. تو علی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم بیٹنگ پہلے کریں اور اچھے رن بنائیں, یہ فارمولا بتائیں نا اچھے رن بنیں گے کیسے, کیونکہ ہمارے جو بیٹسمین ہیں وہ تو ابھی تک اس 225 چیز کرنے میں بھی بہت بہت ساری ڈاٹ بالیں کھیلا ماں سے بھائی فخر کے, تو ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے نہیں کہ ہم کچھ 280-290 رن بنا سکے. تو ہمیں تو اسی صورت میں ہم انڈر پریشر نہیں آئیں گے جب ہمارے سامنے تھوڑا ٹارگیٹ ہوگا جو کہ اب تک 3 میچز میں رہا ہے. اگر اس سے زیادہ ہو جائے گا تو ہم پھر رن نہ تو چیز کر سکتے ہیں اور نہ ہمیں یہ صلاحیت ہے کہ ہم 300 رن بنا سکیں. تو ابھی جو فارمولا چل رہا ہے, جو پیٹرن بنا ہوا ہے, جو مومنٹم ہے, اسی بیس پہ ہم میچ جیت سکتے ہیں, ادروائز ہم میچ نہیں جیت سکتے. تو بہتر یہی ہوگا کہ بالنگ پہلے کرنے کا ایڈوانٹیج, تھوڑا پچ کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, فریش پچ ہوتی ہے, اس کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں کہ ارلی ہم نے ان کا بریک تھرو کر دیا, 1-2 یا 2-3 وکٹ لینے میں جلدی کامیاب ہوئے, تو وہ انڈر پریشر آئیں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بہت رن نہ بنا سکے جو عموماً وہ بناتے ہیں. تو اس کے لیے یہی ہوگا کہ اسٹرائک ہمیں کرنا ہے اور آؤٹ کرنا ہے, آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے تو ہم میچ جیتیں گے.
محمد علی صاحب, وہ برطانیہ کے خلاف پاکستان کی ٹیم نے جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور جس ڈرامائی انداز میں اس نے شکست دی ہے برطانیہ کی ٹیم کو, اس کے پیش نظر آپ کی تجزیے کے مطابق کیا ہے؟
میں دیکھیں, میں نے تو بلکہ اس پہ کالم بھی لکھا تھا, میں نے لکھا تھا کہ پاکستان کے چانسز بہت بلیک ہیں, بہت سلم ہیں چیمپئنز ٹرافی کے لیے, اور کیونکہ جب ہم انڈیا کا پہلا میچ ہارے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قسمت نے, دعاؤں نے ان کا بڑا ساتھ دیا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں کے خلاف بارش وغیرہ بھی ہو گئی, کم سکور پہ وہ آؤٹ ہو گئے, پاکستان وہ میچ جیت گیا. ایون اور اس کے بعد جب ہم سری لنکا کے اگینسٹ کھیلے ہیں وہ بھی ہمیں قسمت نے جتوا دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں انگلینڈ کے خلاف وی ریئلی آؤٹ پلیڈ دیم, ہم نے واقعی آؤٹ پلے کیا اور بڑا شاندار, میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان پیک پہ آیا اور اس پہ آ کے انہوں نے انگلینڈ کو, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ انہوں نے بہت بہترین کھیلا اور ان کو آؤٹ پلے کیا انگلینڈ کو, اور وہ بالکل میرٹ پہ گیم کھیلی گئی. میں سمجھتا ہوں اگر یہ پیک انڈیا کے خلاف بھی شو کرتے ہیں اپنی اور یہ جیت بھی سکتے ہیں, میں بتاؤں مجھے زیادہ چانسز, میرے 2-3 اور انٹرویوز میں نے دیے تو میں نے کہا تھا مجھے 70% چانسز انڈیا کے جیتنے کے لگتے ہیں فائنل میں, 30% پاکستان کے. لیکن میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہم اتنے انپریڈکٹیبل ہیں پاکستان ٹیم کہ اگر یہ کچھ بھی کر سکتی ہے, اگر یہ بہت ایکسیپشنل کھیل جائے تو انڈیا کو بھی ہم ہرا سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. 2007 کے ICC کا جو 2020 ورلڈ کپ تھا اس میں ہم فائنل میں انڈیا کے ساتھ کھیلے تھے,
वो एक गलत शॉट की वजह से मिसबा से वो रीड नहीं हुई और वो हम जीते हुए मैच वो हार गए थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अच्छे तरीके से खेले फाइनल और प्रेशर ना लें, बहुत सारी प्रेशर की है जैसे
प्रेशर जी बिल्कुल
जो प्रेशर में आएगी वो हार जाएगी, और हमें ये जो है ना मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा अपने आप को, और हमारे लड़कों को भी अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा और फ्री होके खेलें, बगैर किसी डर के खेलें, अपनी एग्रेसिव गेम, अपनी नेचुरल गेम खेलें। तो मेरा ख्याल है फिर इंडिया को हराना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिलहाल मुझे तो ज्यादा चांसेस लगते हैं कि इंडिया का पलड़ा भारी रखता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला इनको दे अच्छा खेलने की, वहां खेलने ही अच्छा और ये जीते, हमें बड़ी खुशी होगी।
जलालुद्दीन साहब लास्ट वर्ड।
बस एक ही चांस है, जो सिनेरियो बना हुआ है उस सिनेरियो की मेंटेनेंस अगर हो जाती है, हम उन्हें जल्दी आउट कर लेते हैं और अगर पहले बॉलिंग करते हैं और अगर पहले बैटिंग करते हैं तो फिर यकीनन फिर हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करनी होगी और हमें रन्स बनाने होंगे अराउंड 300, 280, 290 के करीब, तब हम मैच जीतेंगे, फिर हमारी बॉलिंग भी इफेक्टिव होगी। अगर हम जल्दी आउट हो जाएंगे तो यही बॉलिंग हमारी फिर माइनस हो जाती है और 240-50 रन के आगे इसकी वो इफेक्टिवनेस रहती जो 280-290 के रहेगी। तो ये एक बेसिक फार्मूला है कि अगर बॉलिंग ने अच्छा करना है बाद में तो उसको रन चाहिए, और पहले अगर वो कर देती है बॉलिंग अच्छा तो फिर बैटिंग तो वो प्रेशर नहीं होगा तो हम वो रन चेस कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, जलालुद्दीन साहब और सामईन। हम चलेंगे अपने अगले मौजूद की जानिब। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब हमारे साथ हैं और जनाब मसूद अब्दाली साहब हमारे साथ हैं। एक ब्रेक लेंगे, उस ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगु आगे बढ़ेगी।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdubhoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdubhoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urdubhoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urdubhoa.com।
वेलकम बैक डॉक्टर जुबैर इकबाल। मुझे पता है कि आप सफर कर रहे हैं, इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि मियामी में तकरीर करते हुए कल सदर ट्रंप ने क्यूबा का सफर करने वाले अमरीकियों पर पाबंदियां आयद करने के लिए ऐलान किया और कहा कि जब तक अमरीकी कारोबारी लेन देन पर सख्त जाब्ते लागू कर दिए हैं। उन्होंने क्यूबा से मुतालिक साबिक सदर ओबामा की पॉलिसियों को बदतरीन और गुमराह कुन करार दिया। आप क्या समझते हैं कि ये जो नई पॉलिसी का उन्होंने ऐलान किया है, जो पाबंदियां लगाई हैं, ये उस पेशरफ पर किस हद तक असरअंदाज होगा जो ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए जारी थी? जी मसूद अब्दाली साहब, डॉक्टर जुबैर इकबाल की लाइन ड्रॉप हो गई है, आप फरमाइए।
जी शुक्रिया जाफर साहब। सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्रिकेट का बुखार है, मालूम नहीं इस बोरिंग टॉपिक के ऊपर लोग कुछ सुनना भी चाहते हैं कि नहीं। ये बहरहाल आपको हुक्म है तो अर्ज करूँ कि असल में ये जो यानी खासी पुरानी तारीख है क्यूबा और अमरीका के ताल्लुकात की, यानी वैसे तो देखा जाए तो जो था नौ आबादी थी इनकी अमरीका की क्यूबा, लेकिन 1959 में जब वहाँ इंकलाब आया बतिस्ता के हुकूमत तख्ता उल्टा और फिदल कास्त्रो साहब आए, तो उसके बाद जो ताल्लुकात में कशीदगी हुई। शुरू में तो आइजनहावर साहब ने तस्लीम किया फिदल कास्त्रो की हुकूमत को, लेकिन 61 यानी उसके बाद हालात खराब होते गए, हत्ता कि 1961 में ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो गए। और उसके बाद न सिर्फ ताल्लुकात खत्म हुए बल्कि न सिर्फ सफारती ताल्लुकात खत्म हुए बल्कि साथ ही यानी कशीदगी इस मामले पहुंची कि खुफिया ऑपरेशन शुरू किया उसने CIA ने, कोल्ड वार भी होते
रहे। अब मुझे ये बताइए बैकग्राउंड के बजाय कि ये बताइए मुझे कि अब क्या आपको सूरत हाल नजर आती है?
मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें जो एक तो बहुत इसमें जो समझने की जरूरत है कि वो इनका जो तर्ज सियासत है हमारे ट्रंप साहब का, वो थोड़ा सा जैसे पाकिस्तान में कहते हैं बाकियात, ये जो है ओबामा की बाकियात को खत्म करना चाहते हैं, यानी तमाम मामले तो इनके साथ हेल्थ इंश्योरेंस के मामले भी है। यहाँ पर इनका अखला उसी वक्त था, यानी पहली बार जब 20 जुलाई 2015 को सफारती ताल्लुकात कायम हुए और उसके बाद 16 मार्च में जब ओबामा जो है वो उन्होंने विजिट किया क्यूबा का, तो उस वक्त सबसे ज्यादा शदीद मुखालफत जो थी दो अफराद ने की थी, एक मार्क रूबियो थे सेनेटर और ये हमारे ट्रंप साहब से, उस वक्त मार्क रूबियो पार्टी के टिकट के लिए इलेक्शन में लड़ रहे थे, गोया इन दोनों का दरमियान मुकाबले भी था, तो दोनों बहुत बहुत सख्ती से उस पर बात की। उसके अलावा ये इनको चूंकि इंतखाबात के दौरान फ्लोरिडा में जो कामयाबी है उसमें बहुत बड़ा हाथ क्यूबन वोटर्स का है, जो लोग कहते हैं ना क्योंकि 15% करीब हिस्पैनिक्स ने वोट दिया है इनको, वो सारे के सारे जो है वो क्यूबन अमेरिकन से, तो इनको ये इनकी इनका एक हल्का इंतखाब है और ये जो खास बात है इनकी सियासत की, ये अपना इंतखाबी वादा याद रखते हैं, तो उन्होंने चूंकि इंतखाबी वादा किया था इसलिए ये उसकी यानी पेशरफ्त है उसकी तरफ, लेकिन अमलन बहुत ज्यादा तब्दीली शायद इसलिए ना आए कि बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम नहीं है दोनों के दरमियान, दोनों के दरमियान जो है वो ऐसी खास तजारत नहीं हो रही है कम अज कम इस वक्त इसके दरमियान अमरीका और क्यूबा के दरमियान, क्योंकि क्यूबा की सबसे बड़ी जो बरामद है वो शक्कर की है और अमरीका में जो है वो बहुत ज्यादा उसकी डिमांड बाहर की शक्कर की नहीं है इस वक्त, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तजारती हजम पर कोई फर्क पड़ेगा। इसका एक सियासी पहलू है, वो ये नजरियाती जंग शुरू करना चाहते हैं, वो जो कौमी वाली बात भी उन्होंने ये कही कि वो देखेंगे अगले इंतखाबात इसमें, एक हाँ एक मैं अर्ज करूँ कि जो कुछ बेहतरी शायद आ सकती हुई है कि 2018 में वहाँ पे सदारती इंतखाबात होने और राहुल साहब जो सदर है वहाँ के इस वक्त राहुल कास्त्रो, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान किया है, तो उसकी वजह से हो सकता है वहाँ एक नई क्यादत आए और ये जो अमेरिका का मुतालबा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए, तो चूंकि राहुल कास्त्रो साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे होंगे तो उससे ये तवक्को पैदा हो रही है कि शायद वहाँ पर वाकईतन एक आजादाना मुनसफाना इंतखाबात हो जाए, और अगर ये हुआ तो उसके बाद शायद कुछ अगर वहाँ की पॉलिसी तब्दीली आए तो फिर ये सफारती ताल्लुकात कायम हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो अमलन तो कोई फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन नजरियाती तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान जो है कशीदगी में इजाफा हुआ है इस तकरीर के बाद और इस तर्ज अमल के बाद।
अच्छा, दूसरे अब्दाली साहब, आप एक अगले मौजू की जानिब चलते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम और रूस के दरमियान मुमतना रबतों के बारे में होने वाली तहकीकात के खिलाफ जुमे के रोज़ भी अपनी ट्विटर पर मुहिम जारी रखी है। ट्रंप ने कहा है कि FBI के डायरेक्टर को बरतरफ करने से मुतालिक उनकी छानबीन की जा रही है, हालांकि ये बरतरफी उन्होंने एक ऐसे शख्स के कहने पर की जिसने उन्हें ऐसा करने को कहा जिसे उन्होंने विच हंट करार दिया है। ये बताइए मुझे कि जो इस वक्त सूरत हाल तहकीकाती और ख़ुद सदर ट्रंप भी ये बात कर रहे हैं कि वो अब उनके खिलाफ छानबीन हो रही है, क्या आप ही समझते हैं कि ये ज़्यादातर इसमें सियासत का दखल है या हकीकतन कोई इस मामले में बात आगे बढ़ रही है?
देखिए रूस और यानी जो रूस का साया है उसके ताल्लुकात का उससे ये तो बहुत पहले से इंतखाबी मुहिम के दौरान से बात चली आ रही है और उसके बाद इधर पे एक के बाद एक वो ऐसा काम भी करते जा रहे हैं ट्रंप साहब जिसकी वजह से शक में इजाफा हो रहा है। मतलब FBI के डायरेक्टर की बरतरफी कोई मुश्किल बात नहीं, जैसे सदर को अख्तियार हासिल है और वैसे भी सदर अपनी नई टीम बनाता है वो कर सकता था, लेकिन जो तरीका था उनको बरतरफ करने का यानी उसके बाद ट्वीट करना और उसके बाद तनकीद करना, फिर ये कहना कि वो नाहल था, उसके अंदर लीडरशिप नहीं थी, तो इसकी वजह से बहरहाल एक शक व शुबा तो पैदा हो रहा है। और उसके बाद जो उन्होंने जो हेयरिंग के दौरान बताया ये पता चला कि उनको उनको ये कहा था कि मैं ज़ाती वफादारी आपसे चाहता हूँ, आप जो है वो कार्रवाई रोक दें माइकल फ्लिन के खिलाफ, तो इससे अंदाजा तो हो रहा है कि कोई मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो। अब ये इसे आप कहें कि मैंने लग जैसे जबान थी इनकी, गलत अंदाज था तर्ज सियासत का, या वाकई दिल में कुछ है तो वो तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अब तो एक प्रोसिक्यूटर तय हो चुका है। अब देखिए उसके बारे में भी ये अफवाह है कि वो शायद उसको बरतरफ करना चाहते हैं, ये तो
अफवाह है लेकिन उन्होंने तो अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन हाँ। नहीं दिया और जाहिर है कि तहकीकात। अच्छा, ये एक बात और ये है कि जो US ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स है उसने जुमे को देर गए सदर के ताजा तरीन मालियाती गोशवारों का इंकशाफ किया है अपनी वेबसाइट पर, और उसमें ये बताया गया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका और बैन अक्वामी कर्जे देने वाले इदारों से कम 315 मिलियन डॉलर कर्जों की अदायगी करना है। इनमें 130 मिलियन डॉलर वो हैं जो उन्होंने ड्यूचे बैंक से लिए हैं। वाइट हाउस ने बताया है कि ट्रंप ने ज़ाती मालियाती असासों के इंकशाफ के फॉर्म को रजाकारा तौर पर मुकम्मल करने का खैर मकदम किया है और इस फार्म की मामूल के मुताल दफ्तर की तरफ से तस्दीक हो गई है। تو بات جو کہی جاتی ہے کہ جی وہ اپنے مالیاتی اثاثے ظاہر نہیں کرے، تو انہوں نے سب کچھ ظاہر کر دیا، اب کیا اعتراض ہے کسی کو اس پر؟
دیکھیں اس میں دو پہلے، پہلی بات تو کہ او جی جو آفس آف جس کا آفس آف دی ایتھک او جی، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہے جو یعنی شفافیت پہ نظر رکھتی ہے، کانفلکٹ انٹرسٹ پہ نظر رکھتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ ڈکلریشن جمع کرایا جاتا ہے، یہ 98 پیج کی جس کے ڈکلریشن کی بات کر رہے ہیں یہ خود انہوں نے جمع کرائے، سارے نمبر یعنی کسی نے جمع نہیں کیے بلکہ جمع کرائے
جی.
فرق صرف یہ ہے کہ جو انکم ٹیکس کے گوشوارے ہوتے ہیں اس میں تفصیل ہوتی ہے ہر فیصلے، ہر یعنی خرچ کی گئے وہ آمدنی کتنی ہوئی اور کس طرح پیسے آئے، یہ وہ چیزیں ہیں جو موٹے موٹے اخراجات ہیں جو انہوں نے کیے، جو انویسٹمنٹ ہے، جو قرض انہوں نے لیے ہیں انہوں نے کیے. اس میں جو اہم بات یعنی فی الحال جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو فی الحال اس میں سنسنی کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس کے اندر صرف دو تین نمبرز جو ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں جس میں یعنی ایشو ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو ان کی $288 million کی انکم ہوئی ہے اس میں مارالاگو کا جو ان کا وہ ریزورٹ ہے اس میں 37.2 million کی آمدنی ہوئی ہے. لیکن ایک اور بات جو کہنا کہ یہ جو پیریڈ ہے رپورٹ کا وہ January 16 سے لے کر 15 April 2017 ہے، یعنی اس میں صدارتی پیریڈ سے 85 دن ہے اس میں. تو اب یہ اس میں جو اہم بات ہے ایک مارالاگو کا، دوسرا واشنگٹن مارکی کا جو ان کا جو ہوٹل ہے اس کے 19.7 million ہے. مارالاگو کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ ان کا ونٹر وائٹ ہاؤس بھی ہے، تو ایک بات یہ ہو سکتی ہے کانفلکٹ انٹرسٹ وہاں پر، پلس یہ کہ یہ واشنگٹن ڈی سی کا ان کا جو مارکی ہے اس کے بارے میں یہ ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ لابیسٹ آ کے ٹھہرتے ہیں اور وہ ابلائز کرتے ہیں.
یہ جو سارے ٹرانزیکشنز ہیں یہ تو سارے اس وقت کے ہیں جب وہ ابھی صدر نہیں بنے تھے، ایک بزنس مین تھے اور انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے سارے اثر جو ہیں وہ ظاہر کر دیے ہیں، تو اب اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟
نہیں ویسے سارے وہ نہیں تھے، میں نے عرض کیا نا کہ یہ یعنی January 16 سے لے کر کے 15 April 17 تک کے ہیں، تو 85 دن اس کے اندر وہ ہیں جو جس دوران وہ صدر تھے، وہ تو یعنی اس میں ہے کچھ پیریڈ اس کا ایسا ہے جو صدر کے دوران کا پیریڈ ہے. تو اس میں ایک بات جو ہے، اچھا ایک اور بات جو تھی جو اعتراض آیا لیکن اعتراض غلط تھی کہ انہوں نے تمام اسٹاک اپنے فروخت کر دیے تھے لیکن کچھ ڈویڈنڈ جو ہیں وہ انہوں نے شو کیے ہیں، تو اس کے بارے میں وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ بھائی ڈویڈنڈ چونکہ واجب لگا تھا بعد میں ہوتا تو بہت ممکن ہے کہ انہوں نے June 2016 میں سیل کر دیا تھا سارے، بیچ دیے تھے سارے شیئر، لیکن ڈویڈنڈ کچھ واجب لگا تھا جو بعد میں ان کا ادا ہوئے، تو وہ ہو جاتا.
آپ بہتر تجزیہ کار کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پالیٹکس کا دخل بھی ہے کچھ؟
نہیں میں سے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس یعنی جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اس وقت تو میں نے جیسے عرض کیا سنسنی کے پہلو اس لیے نہیں ہے، یہ ڈکلیریشن ہے جو خود
ٹرمپ صاحب نے کیا ہے،
ٹرمپ صاحب نے دیا. اب اس کے آڈٹ ہوگا اور او جی اس کے اوپر کیا تبصرہ کرتی ہے اس سے پتا چلے گا، لیکن یعنی اس وقت اس نمبر پہ بحث کرنا اور اس کو بات آگے بڑھانا تو اس لیے بس میں نے عرض کیا کہ دو جو مارالاگو اور واشنگٹن مارکی کی انکم ہے ان کی اس کے بارے میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ اچھا. پھر دوسری بات ہے کہ مارکیٹ کی انکم جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کوئی کوئی 7 million کے قریب جو ہے وہ اس سال،
تو ظاہر بزنس میں تو اتار چڑھاؤ ہوتا ہی رہتا ہے، تو کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں ہے. بے انتہا شکریہ جناب مسعود عبداللہ صاحب. سامعین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرن گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.